الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ صافات چل رہی ہے اس کی آیت نمبر 139 ہے میں نے جیسا اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالی نے توحید اور ایمان کا بیان آخرت کا بیان جنت اور دوزخ کا بیان اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات یہ بیان فرمائے انہی میں سے ایک واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی بیان کیا یہ واقعہ جتنے کلام پاک میں آتے ہیں یہ سب ہماری تربیت کے لیے ہماری اصلاح کے لیے عبرت کے لیے یہ واقعات آتے ہیں کہ کس نبی نے کیا کام کیا ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا پھر ان انکار کرنے والوں کا اللہ نے کیا انجام کیا انسان ایک محدود وقت کے لیے دنیا میں آتا ہے وہ محدود وقت انسان لایعنی کاموں میں گزار دے یا کسی کام میں گزار دے یہ اس کی مرضی پر اللہ نے رکھا مجبور نہیں کیا کسی بات میں بہت سارے لوگ اب اس امت اس ہماری جو ہے یہ جو امت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمریں رکھی بہت کم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی 63 سال تھی تو یہی تناسب سب کا چلتا ہے اب یہ 60-70 سال جس کی اللہ نے جو عمر رکھی وہ عمر انسان کسی کام میں گزار دے یا بیکار گزار دے انسان اس میں خود مختار ہے بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ انسان جو اپنا وقت کسی کام میں گزارتے ہیں اور اس بات کی فکر رکھتے ہیں کہ ہماری یہ مختصر زندگی کسی کام میں صرف ہوئی آپ دیکھیے عمر کا جو حصہ کام کا ہمیں ملتا ہے اگر اس کا موازنہ کریں بہت تھوڑا ملتا ہے بچپن کا زمانہ تو آپ چھوڑ دیں وہ تو ہر انسان کا ایک ایسا وقت گزرتا ہے کہ عقل ہوتی ہے نہ تمیز کھیل کود لاؤ بالی پن تو جوان ہونے تک بالغ ہونے تک کا زمانہ تو آپ ویسے ہی نکال دیں پھر انسان روزانہ اپنی گھریلو ضروریات آرام کے خاطر آدھا دن انسان اس میں نکال دیں آپ 6-7 گھنٹے سونے ہیں کچھ کر کے کام دھندے ہیں تو باقی جو وقت بچا 10-12 گھنٹے کا یومیہ کا بچا وہ بھی بڑے ہونے کے بعد تو اگر اس کا موازنہ کریں تو چند سال بنتے ہیں انسان یہ سارے وقت نکال دیں اگر آپ تو چند سال بنتے ہیں وہ بھی ہم اپنی غفلت کی نظر نکال دیتے ہیں تو وقت نہیں مل رہا وقت نہیں مل رہا وقت نہیں وقت تو ملتا ہے لیکن وہ وقت ہم سے کارآمد ہوتا نہیں اسی وقت میں اللہ نے لوگوں سے بڑے بڑے کام لیے یہی وقت تھا یہی 24 گھنٹے تھے یہی دن اور رات تھے یہی شمس و قمر تھے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے بڑے بڑے کام لے لیے جنہوں نے فکر رکھی بڑے بڑے کام کر گئے اور ان کے لیے وہ بڑے بڑے کام ذخیرہ آخرت بن گئے یہ واقعات در حقیقت اللہ تعالیٰ اسی لیے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سوچو کہ انبیاء سابقین نے بھی تو یہی کام کیا تھا ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کہ نافرمانیاں کی، نہیں حکم مانا اللہ کا. تو دیکھو آج دنیا سے مٹ گئے، ختم ہو گئے. یونس علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ، آج بھی ہم ان کا نام علیہ السلام کے ساتھ لیتے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں. اور ان کے مخالفین کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، نامور شخصیات ہوں گی اپنے اپنے زمانے کی، بڑے بڑے صاحب حیثیت، بڑے بڑے مالدار ہوں گے، لیکن آج دنیا ان کا نام و نشان بھی نہیں جانتی کہ تھا کون. زندہ رہنے والا نام اللہ کا، یا اللہ کے طریقے کے مطابق جو انسان زندگی گزار دے اس کا نام زندہ رہ جاتا ہے. یہ باتیں ہمیں اسی لیے ملتی ہیں کہ ہم اس بات کی طرف فکر کریں کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں. نافرمانی ہو جائے، احساس ندامت ہمارے دل میں پیدا ہو اور ہم اللہ کی حکم کو بجا لائیں. یہ ہے اصل سبق اس بات کا. اور یہ سبق اس بات کا کہ زندہ اور جاوید وہی انسان رہتا ہے مرنے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی جس نے اللہ کی مان لی، جس نے اللہ کی مان وہ انسان زندہ اور جاوید. انہی میں سے ایک واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن کریم میں یہ آ رہا ہے. یونس علیہ السلام والسلام کی قوم بھی ایسی سرکش قوم تھی، وہ بھی حکم نہیں مانتی تھی اللہ کا. نبی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی تعلیمات کو منع کر دی تو حضرت یونس علیہ السلام عاجز آ گئے سمجھا سمجھا کے. اور یہ لوگ جو ہے نا اپنے اپنے نبیوں کو ستاتے بہت تھے. اگر ہم اپنی آپ سے موازنہ کریں، جو لوگ اب تو ہم آبا و اجداد در نسل در نسل، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان گھرانہ رکھا تو بہت کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اندازہ کریں کہ جن کو براہ راست آپ نے خطاب کیا انہوں نے کتنا ستایا ہوگا اپنے اپنے نبیوں. تو حضرت یونس علیہ السلام کو بھی بہت ستایا، جو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ پیشن گوئی کی کہ آپ لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، تین دن کے اندر اندر عذاب آ جائے. چونکہ آپ لوگ اللہ کا حکم مانتے نہیں ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، لہذا آپ لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اور یہ پیشن گوئی اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کی. قرآن کریم میں یہ واقعہ دوسری جگہ آتا ہے. اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے کہ بس اب اس قوم پر تو اللہ کا عذاب آنے والا. ان کی قوم کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے تو اپنے نبی کو بہت ستایا، اور وہ ناراض ہو کہ ہمارے پاس سے چلے بھی گئے اور ہمیں بتا کے بھی چلے گئے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تین دن کے اندر اندر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اللہ کے نبی تو غلط بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام کے وہاں سے جانے کے بعد ان کی قوم کو جب خیال ہوا، انہوں نے ایک بادل کا ٹکڑا آ رہا تھا، ان کو ڈر ہوا کہ کہیں اس سے آگ نہ برسے، اس بادل کے نیچے جا کے کھڑے ہو کر خوب اللہ کی طرف سے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، وہ تو غفور الرحیم ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے خوب گڑ گڑا کر پوری قوم نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ٹلا دیا. یونس علیہ السلام تو وہاں سے جا چکے تھے، اور اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا تھا، اس طرح کی غلط بیانی کرتا تھا، تو اس کو پھر وہ لوگ چھوڑتے نہیں تھے، مار دیتے. یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ تین دن تک اللہ کا عذاب ہی نہیں آیا، اور سوچنے لگے میں نے تو خود اللہ کی طرف سے کے حکم سے میں نے یہ پیشین گوئی کی تھی. اب یونس علیہ السلام کو ڈر ہوا اپنی قوم کا کہ یہ ہے کہ یہاں کے مجھے نقصان نہ پہنچا. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، خاص طور پہ انبیاء کرام، یہ تو ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو یونس علیہ السلام نے یہاں تک تو سارے کام اللہ کے حکم سے کیے، جب وہ عذاب نہیں آیا تو ڈر گئے اور اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے بھاگ گئے، اس بستی سے چلے گئے. یہ کام اللہ کے حکم کے بغیر کیا. تو اور حضرت یونس علیہ السلام اس وقت گئے تھے جب قوم پر آثار عذاب کے اثرات بھی نظر آنے لگے تھے. تو اب جب قوم کی لوگوں نے دیکھا کہ عذاب کے اثرات آ رہے ہیں تو یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا کہ ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، یونس علیہ السلام ملے نہیں، تو قوم نے خوب روئی پیٹی اور اللہ کے سامنے جناب اظہار ندامت کیا، اللہ نے عذاب ٹہلا دیا. اب یونس علیہ السلام کو شرمندگی بھی ہوئی اور اپنے غور و فکر کر کے اللہ کے حکم کے بغیر وہ کہیں دور جانے کا سوچا کہ اس بستی کو ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بغیر اللہ کی اجازت کے یہ چلے گئے. راستے میں دریا آ گیا، یہ جو واقعہ آپ نے پڑھا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، راستے میں جو دریا آیا تو اس وہ دریا جو تھا اس میں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی تھی اور کشتی میں بیٹھ گئے، بھری ہوئی کشتی اس میں بیٹھے. اب جب کشتی چلی تو طوفان آ گیا، سمندری طوفان جو ہوتا ہے وہ آ گیا. کشتی والے کہنے لگے کہ ہمارے درمیان کوئی گناہگار آدمی ہے جس کے گناہ کی وجہ سے ہماری کشتی جو ہے نا طوفان میں پھنسی. اب سب نے کہا کہ وہ کون آدمی ہوگا جو گناہگار آدمی ہے. حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ میں ہی ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ کر نکلا، اللہ تعالی نے مجھے حکم نہیں دیا تھا اور میں وہاں سے روانہ ہوا، تو یہ میرا ہی قصور ہے. تو اب وہ آدمی علیحدہ کیسے ہو، کون آدمی ہو گناہگار، پوری کشتی بھری ہوئی تھی. سب کا اتفاق ہوا کہ قرآن دازی کی جائے گی، سب کا نام لکھ کر ایک جگہ پر ڈالا جائے گا، جس کا نام ہم قرآن دازی میں نکالیں گے بس وہ گناہگار آدمی ہوگا. یہ قرآن کریم نے فرمایا تو فساہم فکان من المدحضین. اب جب یہ ہوا تو یونس علیہ السلام بھی قرے میں شامل ہو گئے، ان کا نام بھی ڈال دیا. جب نام نکلا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ ہے وہ آدمی. اور یونس علیہ السلام کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ میں چونکہ اللہ نبی ہوں اور اللہ کے حکم کے بغیر مجھ کو بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، لہذا اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ پھر یہ معاملہ بھی فرماتے ہیں. تو جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا تو یونس علیہ السلام کو لوگوں نے وہاں پر کنارے کے قریب کہیں جا کر دریا میں ڈال دیا کہ بھئی یہ آدمی اس کو دریا سے پھینکو ورنہ سارے مر جائیں گے. یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کو تنبیہ بھی فرمانی تھی اور بچانا بھی تھا، تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا. جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا تو اب وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. جو واقعہ آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے یونس علیہ السلام والسلام، اور اپنے آپ کو بار بار ملامت کرتے تھے کہ میں نے یہ کیوں اپنی مرضی سے فیصلہ کیا کہ میں اس بستی کو چھوڑ کر نکل آیا، اور ساتھ ساتھ میں یہ استغفار بھی کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ آپ کے، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی گناہگاروں میں سے ہوں. اللہ، قرآن کریم نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے میں بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام یہ اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے، للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں اسی طرح قیامت تک رہتے. یہ انہوں نے آیت پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی برکت سے اس مشکل سے نکل آئے، مچھلی نے آ کر ان کو خشکی پہ پھینک دیا. اور تمام حضرات یہ بات لکھتے ہیں کتابوں میں، اور ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت یہ بات فرماتے ہیں فرماتے تھے کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن کریم کا نسخہ. اور آپ جو قرآن کریم نے فرمایا، اس جگہ تو وہ آیت نہیں آ رہی، دوسری جگہ پر وہ آیت آئی ہے کہ وَقَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. یہ بات تمام حضرات مفسرین لکھتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کا بہترین نسخہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ میرا خود اپنا تجربہ، کیا ساری دنیا نے تجربہ کیا. ایک مرتبہ میرے ایک بلڈنگ میں جانا ہوا، ایک جگہ پر میں تھا، میٹنگ میں گیا ہوا تھا، وہ بہت کئی 20-30 منزلہ بلڈنگ تھی، 20-22 منزلہ. اس کے سینٹر میں بالکل خلا تھا، یعنی یوں بلڈنگ تو یوں چاروں طرف، سینٹر وہ اوپر تک یوں تھی وہ، تو کوئی صفائی کرنے والا آدمی بالکل سینٹر میں، کسی مشین سے صفائی نہیں اوپر کرتے جو لفٹر کے ذریعے سے، وہ اوپر تک چلا گیا بالکل. میرے خیال میں کوئی پتہ نہیں کون سے فلور پہ تھا، 7ویں یا 10ویں فلور کے قریب تھا وہ. وہاں وہ صفائی کرتے کرتے، یعنی اتنے فاصلے سے صفائی کر رہا تھا کہ کسی ڈنڈے سے صفائی کر رہا تھا شیشوں کی، وہ لفٹر خراب ہو گیا اسے. اب وہ جب لفٹر خراب ہوا تو ہجوم لگ گیا، وہ بیچارہ کئی گھنٹے سے پھنسا ہوا تھا، ٹپ کے بھی نہیں آ سکتا تھا، فاصلہ بہت تھا، لفٹر نیچے نہیں جاتا تھا کہ نیچے چلا جائے، عجیب اس بیچارے کی حالت تھی. تو میں نے اس کو جب دیکھا، مجھے پتا چلا کہ جی کوئی آدمی پھنسا ہوا ہے، دیکھا ہم نے جا کر بھی دیکھوں کون آدمی بیچارہ کہاں پھنس گیا، اس کو دیکھا تو وہ لفٹر میں بیچ میں پھنسا ہوا ہے یوں. تو میں نے ایک پرچے کے اوپر، آواز جاتی نہیں تھی کیونکہ وہ پوری ساری بلڈنگ شیشوں سے بند تھی، میں نے ایک پرچے کے اوپر اس کو یہ آیت لکھ کر دی کہ یہ آیت پڑھ کر ورد شروع کرو، لا الہ الا انت سبحانہ، اعراب بھی ڈال دیا، موٹا موٹا لکھ دیا، اور میں نے اس کے نیچے نوٹ لکھا کہ اس کو پڑھتے رہو. آواز تو جا نہیں سکتی تھی، وہ ساری بلڈنگ شیشے سے پیک تھی. اس نے دیکھ لیا اس کو اور اس نے ورد کرنا شروع کر دیا. آپ یقین مانیے 10-15 منٹ کے اندر اندر لفٹر کھل گیا، اللہ نے اس کی جان بچائی. یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا مشاہدہ. اور اس جیسے یہ جو آیت کریمہ ہے، یہی تو ہے، مریضوں کے لیے ہم پڑھتے ہیں، کسی مصیبت کے لیے پڑھتے ہیں، کسی پریشانیوں کے لیے پڑھتے ہیں، ہر موقع پر اللہ تعالی کی طرف سے. اگر موت کا فیصلہ کسی کا نہیں ہوا ہوا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نجات دے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نکال دے، اس میں مدد کر دے. اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو یہ پڑھتے رہے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یہ اللہ کی یہ تسبیح نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اتنا وہ ہوتا. اللہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب حضرت یونس علیہ السلام بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑے، فَسَاهَمَ فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور وہ پھر قرآن دازی واقعہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا، اسی تناظر میں ان آیات کو دیکھیے گا. فَسَاهَمَ فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو قرآن دازی کی، فقان من المدحزین، تو وہی خطا بار لوگوں میں سے نکلے یونس علیہ السلام. فالتقمہ الحوت، ان کو لقمہ بنا لیا، التقمہ کے معنی ہوتے لقمہ بنا لینا، الحوت بولتے مچھلی کو، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا. اور اس حال میں کہ لوگوں نے ان کو الزام لگایا ہوا تھا ان کے اوپر کہ بھئی یہ گناہگار ہیں، کچھ کر کے بھاگے ہیں. فلولا انہ کان من المسبحین، مسبحین، اگر یہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے. اب دیکھو اس آیت میں تسبیح بھی ہے، لا الہ الا انت، توحید بھی ہے، لا الہ الا انت توحید ہے، سبحانک تسبیح ہے، انی کنت من الظالمین استغفار بھی. توحید، تسبیح اور استغفار، یہ آیت ان تین کا مجموعہ ہے. اگر یہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے، الی یوم یبعثون، قیامت تک. لیکن اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ یاد کرنے والوں کو جواب دے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالتا. دوسری جگہ پر فرمائے اس آیت کو جہاں یہ آیت لکھی ہوئی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. اسی لیے بھائی کبھی مشکل میں پھنس جائے انسان کے اوپر، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، بس اس آیت کا ورد شروع کر دو آپ. اس آیت کا ورد شروع ہے بھی آیت کریمہ، ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کے ظلم کا شکار ہو گئے، کسی پریشانی کا شکار ہو گئے، اس کا ورد کرتے رہے. دوسری بات یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو ہر لمحے اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے، اللہ کی یاد سے کسی مرحلے پر غافل ہونا نہیں چاہیے. دعا کرتا رہے، خالی وقت میں بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ پڑھتا رہے، استغفر اللہ پڑھتا رہے، کوئی نہ کوئی ذکر کرتا رہے، اللہ کی رحمتیں اس انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں. رجوع اللہ، میں اس کی مثال سمجھانے کو یوں دیتا ہوں، یوں تو اللہ اور بندے کی مثال تو کوئی بندی نہیں ہے، کوئی فٹی نہیں آ سکتی، لیکن سمجھانے کو ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، وہ ہر بات میں اپنے ماں باپ سے رجوع کرتا ہے کہ ابا کیا کروں، امی کیا کروں، ہر چیز پوچھ کے چلتا ہے، اور جو کہہ دیا مان لیا. ماں باپ کا اس کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہوگا؟ یوں تو ہر بچے کے ساتھ، اپنی اولاد سے ہر ایک کے ساتھ انسان کو تعلق ہوتا ہے، فطری محبت ہوتی ہے. لیکن ایک وہ بچہ جو ہر معاملے میں پوچھ کے چلتا ہے، اس کے اوپر ماں باپ کا ایک خصوصی ایک توجہ ہوتی ہوتی ہے نہیں ہوتی، آپ اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ لو. اور ایک بچہ وہ ہے جو کسی بات میں پوچھتا ہی نہیں ماں باپ کو، محبت تو اس سے بھی ہوگی لیکن فرق ہوگا. ایک وہ انسان جو ہر وقت اللہ کو پکارتا رہتا ہے، خالی وقت میں بھی اللہ کا اللہ کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، بات بات پہ الحمدللہ کہتا ہے، کسی بات پر انشاءاللہ کہتا ہے، کسی بات پہ ماشاءاللہ کہتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے محنت بھی کرتا ہے، اللہ سے بھی مانگتا ہے، ویسے بھی مانگتا ہے. تو بتاؤ اللہ کو رجوع اللہ، اللہ کو اس بندے کا کتنا قرب حاصل ہوگا، بندے کو کتنا قرب ملے گا اللہ کا. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ چلتے پھرتے ہر وقت اللہ سے مناجات کیا کرو، باتیں کیا کرو. ہم لوگ اللہ سے بات ہی نہیں کرتے، ہم لوگ اللہ سے کو ذکر ہی نہیں کرتے. بے شمار انسانوں کے دروں کو کھٹکھٹائیں گے، ہزاروں انسانوں کے پاس جائیں گے، لیکن اپنے اللہ سے اپنا دکھا نہیں روتے، اپنے اللہ سے ہم ذکر نہیں کرتے. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے، اللہ تعالی ہماری باتوں کو سننے والے، اللہ تعالی ہماری مشکلات کو حل کرنے والے. کوئی بات ہو، کوئی خواہش ہو، اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ میرا یہ کام کروا دیجئے. آپ کہہ کے تو دیکھیں، آپ کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی بگڑی کو بناتے. آدمی کہتا ہے کہ میں نے یوں کیا، کچھ آپ نے ہم نے نہیں کیا ہوتا، ہم نے صرف ہاتھ پیر ہلائے ہوتے، ہم نے صرف ہاتھ پیر ہلائے ہوتے. اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، بات کام میں اثر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. گھر میں گھریلو پریشانی، بچوں کی پریشانی، مالی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، ملازمت کی پریشانی، کوئی بات ہو، یا اللہ اس طرح کر دیجئے، یا اللہ یوں کر دیجئے، یا اللہ اس طرح کر دیجئے، مانگتے رہو اللہ سے. اگر کوئی کام پھر بھی نہیں ہوتا، سمجھ لو خیر نہیں ہے اللہ کی طرف سے. یہ میں آپ کو حقیقت عرض کرتا ہوں، دعا مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. جو اللہ سے مانگے گا کیسے محروم ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں کروا رہے ہیں، سمجھ لو اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہے نہ ہونے میں، اور جلد یا بدیر پتا چل جائے گا کہ خیر اسی میں تھی، نہیں ہوا کام. اب جو ہم نے دل چھوٹا کر لیا کہ ہم نے دعائیں مانگی اللہ نے قبول نہیں کی، میں نے تو اتنی دعائیں مانگی اللہ نے نہیں قبول کی، اور آپ کو کیا پتا کہ پیچھے ہو کیا رہا. ہماری عقل محدود، ہماری فہم محدود. اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ فنبذناہ بالعراء وهو سقیم، ہم نے ان کو چٹیل میدان میں ڈال دیا. اب مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن رہے، 40 دن کے قریب، بعض روایت میں 3 دن کے الفاظ آتے ہیں، اتنے رہے تو نہ ہوا، نہ روشنی، نہ غذا. پھر مچھلی کے اندر کے جو اپنے اس کی جو صورتحال ہے، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو بالکل بیمار کر ڈالا تھا. اتنا بھی مار کر ڈالا تھا کہ ان کے جسم پر کوئی بال باقی نہیں بچا تھا. ایک تو سمندر کے اندر, پھر وہ بھی مچھلی کے پیٹ کے اندر, تو کیا حال ہوا ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فنبذناہ, پھر اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے. وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, اور اگایا ہم نے ان پر ایک درخت بیل والا, ان کے پاس ایک بیل والا درخت اگا دیا. وارسلناہ الی مئت الف و یزیدون, پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے ہم نے 100,000 یا اس سے بھی زیادہ آدمی کی طرف ہم نے ان کو اپنا پیغامبر بنا کر بھیج دیا, اللہ نے اپنا پیغام دینے والا بنا کر بھیجا. فآمنوا فمتعناہم الی حین, پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے. فمتعناہم الی حین, اور حضرت یونس علیہ السلام اس کے بعد ایک وقت تک زندہ رہے. یہاں آپ دیکھیے یہ جو لفظ عرا آیا, یہ جو لفظ عرا آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں کہ میدان میں ڈال دینا کسی چیز کو, یعنی کھلے میدان میں جس میں کوئی درخت نہ ہو وہاں ڈال دیا. اور جیسا کہ روایات میں لکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام سخت بیمار ہو چکے تھے جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے, تو بیلدار درخت اگایا. یقطین بولتے ہیں بیلدار درخت کو, جس کا تنا نہیں ہوتا, بیلیں ہوتی ہیں. بعض حضرات نے لکھا کہ یہ کدو کی بیل تھی, اور اس کا منشا یہ ہاتھ تھا تاکہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ بیماری کی حالت میں مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو ان کو کوئی سایہ دار درخت مل جائے. وہ چونکہ چٹیل ایک صحرا سا تھا, لہذا وہاں کوئی ہوا روشنی سایہ کوئی تھا نہیں, جس کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. اب یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کدو کی بیل کو تنادار درخت بنا دیا تھا, یا کوئی اور درخت تھا. یہاں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 100,000 یا کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف ان کو اپنا نبی بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ آگے کے عدد تھوڑے تھے, لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا, اور 100,000 افراد کا صرف ذکر فرمایا. اور یہاں یہ سوال بھی ہوا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا نبی اس کے بعد بنایا یا نبی اس سے پہلے بنایا. بہت سارے حضرات مفسرین میں نے لکھا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں نبوت ملی, لیکن قرآن کریم کے اسلوب سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبوت حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے مل چکی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فآمنوا فمتعناہم الی حین, ان کی قوم کے لوگ ایمان لے آئے, ہم نے ان کو ایک زمانے تک عیش و آرام دیا. مطلب یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ کفر شرک میں مبتلا نہیں ہوئے, اور ان پر کوئی عذاب بھی پھر اللہ کی طرف سے نہیں آیا. کہنے کا مطلب یہ ہوا, بات کا حاصل یہ نکلا, سبق یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اس انسان پر نازل ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے نعمتیں اس انسان پر آتی ہیں جو انسان در حقیقت اللہ کی مانتا ہے. ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ فائدے میں وہ انسان رہتا ہے جو انسان کے در حقیقت اپنے رب کے حکم کو مانتا ہو. وہ انسان کس میں ہے؟ فائدے میں. جو انسان اپنے رب کے حکم کو نہیں مانتا وہ فائدے میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بیان فرمایا, تو جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ زندہ و جاوید اس کا نام ہوتا ہے جو اللہ کی مان کر چلتا ہے, وہ انسان کا نام زندہ و جاوید. ہمیشہ عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے. دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ عنہم, تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین. آج جب ہم ان کی کوئی بات پڑھتے ہیں, آج جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں, تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے نا جی. کیوں؟ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کی محنت, ان کی قربانی, ان کا اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا, آج انہوں نے ان کو اتنا معظم اور متبرک بنا دیا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ان کا نام لیتے ہوئے ہماری دل کی کیفیات بدلتی. لیکن انہی کے زمانے کے بڑے بڑے رؤساء, جو اپنے مال پہ فخر کرتے تھے، اپنے نسب پہ فخر کرتے تھے، اپنے خاندان اور قبیلوں پہ فخر کرتے تھے، لیکن مخالفت کرتے رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج ان کا نام و نشانی مٹ گیا. جو ان کا نام لے گا تو کبھی عزت، ابو جہل کا نام کبھی کوئی عزت سے نہیں لے گا، ابو لہب کا نام کبھی کوئی عزت سے نہیں لے گا، باوجود یہ کہ بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے سردار تھے، اس وقت ان کا احترام، اس وقت ان کی عزت، اس وقت ان کی حیثیت وہ اس قدر تھی کہ کوئی حد و انتہا نہیں. لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ جب تک دنیا رہی، جب تک جسم میں جان رہی، لوگوں نے عزت کر لی. اور ابو جہل تو اس بے دردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کروایا کہ وہ اس کا قتل بھی ایک عبرت کا نمونہ بن گیا. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کو دنیا میں نہیں نوازتے، کسی کو نوازتے ہیں. ہر طرح کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن فائدہ میں وہ انسان رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مکو مان کر چلتا ہے، وہی انسان کامیاب ہے. دنیا میں بھی وہ انسان کامیاب، آخرت میں بھی وہ انسان کامیاب. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر توحید کا اور رسالت کا بیان ہے اور آخرت کا بیان ہے. انہی پر ختم کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد.